الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب آپ کا نام ہے مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں اور ان میں سے ہم چار اخلاق جو ہیں اب تک پڑھ کر کے مکمل کر چکے ہیں. اخلاق گڈ مینرز ان کا کیا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہمیں وصل حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف عبادات پر عبور حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے معاملات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں دیگر انسانوں کے ساتھ وہ بھی اچھے ہونے چاہیے. تو ان معاملات کو جو ہے وہ اخلاق کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ ڈیل کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں دوست احباب کے ساتھ, تو اس میں سے ہم نے جو چار اخلاق اب تک پڑھ کے مکمل کیے ہیں وہ سب سے پہلا تھا سچ بولنا, دوسرا تھا سچائی کا معاملہ کرنا, اور تیسرا تھا احسان کا بدلہ دینا, اور چوتھا حاجت مندوں کی مدد کرنا. اب ہم پانچواں خلق آج پڑھنا شروع کریں گے, وہ ہے صلہ رحمی. فرماتے ہیں کہ لمبی عمر پانے کا نبوی نسخہ, کچھ ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا بیچ میں ایکسپلین کرتے ہیں یا ہماری اس طرح سے ترتیب رہتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ طویل عمر پانے کے لیے روزانہ ورزش کرتے ہیں, گھر میں ٹریڈ مل رکھی ہوئی ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ اس کے اوپر روزانہ صرف کرتے ہیں, اچھی خوراک کھاتے ہیں, وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سے اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے رہتے ہیں. اس سارے معاملے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو, صحت سلامتی والی ہو. لمبی عمر ہو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی عمر ہے وہ اچھی گزر جائے, صحت کے ساتھ گزر جائے, بیماریوں کے ساتھ نہ گزرے. تو اس کے لیے جو ہے ورزش کرنے کے لیے حکیم, اطباء, ڈاکٹرز یہ ہمیشہ سے بتاتے رہے ہیں, اور جو اپنے صحت کے بارے میں کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ ورزش کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈ مل کا ذکر کیا, تو ٹریڈ مل سے کم از کم اتنا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن میں جو ہے نا وہ بات عورتوں والی چل رہی ہے, کیونکہ گھر کے اندر ورزش کرنا, گھر کے اندر واکنگ کرنا, تو یہ عمومی طور پر عورتوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور پردے دار عورتیں اس کا لحاظ بھی کرتی ہیں کہ باہر جا کر کے واکنگ یا باہر جا کر کے جاگنگ وغیرہ نہ کریں جو پردے کا اہتمام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر گھر کے اندر ٹریڈ مل یا الیپٹیکل ٹائپ کی دوسری مشینری وغیرہ بھی ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. عورتوں کو دیکھا کہ وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں, اپنے وزن کو کنٹرول کرتی ہیں, نظر یہ آتا ہے کہ انہیں بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے, مگر ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم دیکھنے میں بھی پتلی دبلی نظر آئیں اور ہماری صحت والی لمبی عمر ہو. ٹھیک ہے, کوالٹی آف لائف اچھی بنانے کے لیے جو ہے وہ کافی کانشیس رہتی ہیں. اور یہاں پر حضرت اس کو ڈسکریج ہرگز نہیں کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں آپ خام خواہ فضول میں ٹائم ضائع کر رہی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ورزش نہیں کرنی چاہیے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. مثالی عورت کی جو دروس ہمارے چل رہے ہیں خواتین کے اندر, تو اس کے اندر خاص طور پر حضرت نے عورتوں کو ورزش کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ بھائی کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ہر بیوی کو مثالی بیوی بننے کے لیے ورزش بھی کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ڈسکریج بالکل بھی نہیں کر رہے. اس کو کانٹیکسٹ کو پھر ہم آگے سمجھیں گے کہ پھر جب عمر ڈھل جاتی ہے تو پھر اینٹی ایجنگ کریم بھی استعمال کرتی ہیں کہ چہرہ شاداب ہو, نوجوان نظر آئیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ حکیموں سے جوانی حاصل کرنے کے نسخے لکھواتے ہیں, اس سب کے باوجود بڑھاپا ان پر آ ہی جاتا ہے, چہرے بجھ جاتے ہیں, قامت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. جوانی کی رعنائیوں کو ترستے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اوپر آتے ہی ہے اگر اس کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معیار مقرر نہیں ہے کہ ہر انسان نے بڑھاپے کو پہنچنا ہے. کوئی پیدا ہونے کے فوراً بعد دنیا سے چلا جاتا ہے, کوئی 4 سال کے بعد چلا جاتا ہے, کوئی 40 سال کے اندر چلا جاتا ہے. ہمارے ارد گرد اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں, ہمارے اپنے جاننے والوں میں, رشتے داروں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر کسی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو پھر بوڑھا یا بوڑھے کی ڈیفینیشن کے اندر لے آتے ہیں, اور اس کی جو ہے نا پھر جو جسمانی حالت ہوتی ہے وہ پھر ومن نعمره ننقصه في الخلق, حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ جس کو کہ ہم عمر دیتے ہیں نا, یعنی لمبی عمر دیتے ہیں, ننقصه, ہم اس کو جو ہے نا وہ کمزور کر دیتے ہیں اس کی تخلیق کے اندر, اس کی فزیکل سٹرکچر کے اندر. تو یہ تو ایک اصول ہے, اس سے انسان جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا, لیکن کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں. آج کل جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے, بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کی دولت دی ہے, تیل کی دولت دی ہے, تو وہ اس کے اوپر اپنا بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں. اور ایک دفعہ ہماری کسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ جی ان کے جو ہے نا وہ ریسرچز ہیں, اس کے لیے انہوں نے ایک بندے کو یورپ سے ہائر کیا ہوا ہے جس کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ $1 million ہے. ماہانہ تنخواہ $1 million, اور یہ کوئی فٹ بال کا پلیئر بھی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے نا یہ اس اینٹی ایجنگ ٹیکنیکس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا دوائیں استعمال کرنی چاہیے یا کیا غذائیں استعمال کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اس نے تو پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ بھائی پیپسی اور کوک نہ پیا کرو, ہم جو ہیں وہ ہر وقت مسلمانوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں پیپسی کوک سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے, میک ڈونلڈ وغیرہ سے. تو اچھی صحت والے جو ہیں وہ پہلے سے ہی میں منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یا تو بالکل بھی نہ کھائیں, یا اگر کبھی کبھی کھانا پڑ جائے تو کم کریں اس کو اپنی زندگی سے. تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ حکیموں سے جوانی حاصل کرنے کے نسخے لکھواتے ہیں, اس سب کے باوجود بڑھاپا ان پر آ جاتا ہے, چہرے بجھ جاتے ہیں, قامت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جوانی کی رعنائیوں کو ترستے رہتے ہیں. آئیے آج آپ کو ایک نسخہ بتلاتے ہیں جو کسی عام حکیم نے نہیں بتایا, بلکہ ساری کائنات کے اور انسانیت کے محسن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے. خدا کے اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے, تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو عمر بڑھا دی جائے اور رزق میں وسعت کر دی جائے, اس کانسیپٹ کو ہم کئی دفعہ اپنی کلاسز کے اندر بچوں کے بھی بڑوں کے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر چیزیں پہلے سے تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں, لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں, علم ازلی کے اندر موجود ہیں کہ بھئی اس شخص نے جو ہے وہ 60 سال کی عمر زندہ رہنا ہے, یا اس شخص کا جو رزق ہے وہ پہلے سے مقدر ہے کہ اس کو اتنا رزق ملے گا اور ایسے ایسے ملے گا اور ایسے ایسی جگہ پہ ملے گا, تو جب پہلے سے ہی چیزیں مقدر ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ اٹل ہے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیثوں کے اندر ایسی باتیں کیوں فرماتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے, اس کا جو ہے وہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے یا فلانے کا جو ہے وہ رزق گھٹا دیا جاتا ہے, ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو ہے وہ تقدیر کے ایک ڈفرینٹ لیول کے بارے میں ہوتی ہے. تقدیر کے دو درجے ہیں, ایک درجہ جو ہے وہ تقدیر معلق کہلاتا ہے اور ایک درجہ کہلاتا ہے تقدیر مبرم. یہ جو تقدیر مبرم ہے نا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قلم کے ذریعے سے لکھوا دی اور اس کے اندر ایبسلیوٹلی نو چینج, کوئی اس کے اندر چینج نہیں ہے, نہیں ہو سکتا اس کے اندر چینج. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی نظام بنایا ہوا ہے جس کو کہ علماء کی زبان میں تقدیر معلق کہا جاتا ہے. یہ معلق چیز جو ہوتی ہے نا, اس کو یہ انگریزی میں اس کو سسپینڈڈ کہا جاتا ہے. سسپینڈڈ یہ لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے, کسی چیز سے لٹکی ہوئی ہے. اب جو چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو جس سے وہ لٹکی ہوئی ہے اگر اس کے اندر تبدیلی آ جائے, کچھ ارتعاش آ جائے, کوئی چینج آ جائے, تو لٹکی ہوئی چیز کے اوپر بھی چینج آتا ہے اس کے نتیجے میں. تو تقدیر معلق جو ہوتا ہے جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر ڈیپینڈنسی ہوتی ہے انسان کے افعال اور اعمال کے اوپر. اگر اس کے افعال اور اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے اور طور طریقے کے مطابق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، تو اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کو بڑھا دیا جائے گا اور اس کے رزق کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. لیکن اگر وہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کر رہا ہوگا، تو اس کے رزق کو جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا اور اس کی زندگی کو جو ہے وہ کھٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احادیث میں اس طرح کا تذکرہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر مبرم کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ تقدیر معلق کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر تبدیلی آتی ہے. لیکن تقدیر مبرم ایسی تقدیر ہے کہ جس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے نیکی کرنی ہے کہ اس نے برائی کرنی ہے، اس کی نیکی کے نتیجے میں اس کا رزق وسیع کر دیا جائے گا، اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، یا اس کی برائی کے نتیجے میں اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، اس کی عمر گھٹا دی جائے گی. یہ سب کا سب جو ہے وہ تقدیر مبرم کے اندر موجود ہے. جبکہ تقدیر معلق کے اندر اللہ تعالیٰ، یہ سسٹمز ہے نا بھائی، جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹمز بنائے نا کہ بھائی برف ہوگی تو پھر ٹھنڈک ملے گی، اور جو ہے وہ اور آگ ہوگی تو گرمی ملے گی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی پابند تو نہیں ہے کہ برف ہوگی تو ضروری ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک ہی پہنچانی ہے کسی کو. اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام بنا دیا ہے، برف کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈک کو لنک کر دیا ہے اور آگ کے ساتھ جو ہے وہ گرمی کو لنک کر دیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نظام ہیں. Anyways, تو یہ تو تھوڑی سی اس حدیث کی تشریح ہو گئی. باقی جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں. وصلہ یصلو صلتن، یہی سب صغیر بنے گی نا. وصلہ، وصلہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کسی کو واصل ہو جانا، یعنی اللہ سے واصل ہو جانا کا لفظ آپ سنتے ہوں گے مشائخ کی زبان سے، یعنی یہ اللہ کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا، واصل باللہ ہو گیا. تو وصلہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور اس کی جو مبارک ہوتی ہے وہ یصلو ہو گئی، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ صلہ. ٹھیک ہے؟ صلہ اس کا مصدر ہوتا ہے یعنی پہنچنا. ٹھیک ہے؟ وہ پہنچا، وہ پہنچتا ہے، وہ اس کا پہنچنا، تو یہ صلہ ہو گیا. اور رحم کو پہنچنا، رحم یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر، بلکہ عورت کے اندر جو اس کی یعنی بچے کی پیدائش کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کو اس کا رحم کہتے ہیں. تو اس کو جوڑنا، اس کو اس کے قریب جانا، صلہ رحمی. تو فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی وہ ایزا بھی پہنچائیں تو صبر کرنا، وہ توڑیں تو ان سے جوڑنا، وہ پریشان کریں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور اس رشتے کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا، ٹوٹنے نہ دینا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی اس نسخے کو استعمال کرنے کا ارادہ کریں، پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے عمر لمبی کرتے ہیں، رزق میں کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے بندے کی عمر زیادہ، مال میں برکت اور گھر میں سکون آتا ہے. یعنی یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے گھر کے اندر سکون آ رہا ہوتا ہے. تو کام کہیں ہو رہا ہے اور اس کا یعنی ایکشن کہیں ہو رہا ہے، اور ایکشن کا ایفیکٹ جو ہے وہ کہیں اور آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حکم کے مطابق تم فلانا ایکشن کرو، بظاہر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ تمہیں وہاں نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن میں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ تمہاری زندگی میں کہیں اور لے کر کے آؤں گا. ٹھیک ہے؟ تم میری بات مان لو، اپنی نظر کے اوپر اعتماد نہ کرو، اپنے مشاہدے کے اوپر، اپنے کانوں کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر اعتماد نہ کرو، میری خبر کے اوپر اعتماد کرو کہ میں نے جب کہہ دیا ہے نا، یا اپنے محبوب سے کہلوا دیا ہے نا کہ تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، تو اب وہ فائدہ میں تمہیں پہنچا کر کے رہوں گا. بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ پہنچ کے رہے گا. تو عمر میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اور اطمینان میں بھی برکت، گھر کے سکون کے اندر بھی برکت. چنانچہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کر دیا، ٹرانسلیشن کے اندر کبھی الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. بحر کا ترجمہ جو ہے وہ سمندر سے بھی کیا جاتا ہے، اور اصل میں جو دو ٹکڑے کیا تھا وہ سمندر کو کیا تھا۔ یہ بات بھی چلے ضمناً ذرا سن لیں اور اس کو اپنے ذہن میں تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ کہاں سے نکلے تھے؟ وہ نکلے تھے مصر سے۔ مصر کہاں ہے؟ مصر جو ہے نا وہ آج کا مصر نہیں، آج کا مصر جو ہے وہ رفاح کی باؤنڈری کے بارے میں آج کل سن رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، رفاح کی باؤنڈری ہے۔ رفاح کی باؤنڈری کدھر ہے؟ یہ تو وہاں پر ہے جہاں بنی اسرائیل والا ملک ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مصر کا ملک شروع ہو جاتا ہے، دا کنٹری آف ایجپٹ۔ ان کی پولیٹیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی پولیٹیکل باؤنڈریز کے اندر آج جو ہے وہ وادی سینا بھی داخل ہے۔ وادی سینا جو ایک وی شیپڈ پیس آف لینڈ ہے، یہ مصر کی باؤنڈریز کے اندر آج داخل ہے۔ اسی کے اندر وہ ایک مشہور علاقہ، بہت سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اپنی چھٹیاں منانے کے لیے، شرم الشیخ، یا شیخ صاحب کو بھی شرم آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنی ویکیشن منانے جاتے ہیں۔ شرم الشیخ جو ہے وہ مصر کے اندر ہے، لیکن کہاں پر؟ وہ اس وادی سینا کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ وی شیپڈ ایک وادی بنتی ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر افریقہ کا کانٹیننٹ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ویسٹ پر، لیفٹ پر افریقہ کا کانٹیننٹ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ ایجپٹ کا ملک جو ہے وہ اصل میں نظر آتا ہے، ایجپٹ کا ملک۔ یہ جو مصر تھا جس کے اندر فرعون رہتا تھا نا، یہ کون سا والا مصر تھا؟ یہ ادھر والا، افریقہ کی سائڈ والا مصر تھا، یہ افریقہ میں تھا۔ قاہرہ تو بہت بعد میں خیر بنا ہے یہ شہر، لیکن یہ الیگزینڈریا جہاں پر کہ ان کے وہ ہیں احرام مصر وغیرہ ہیں، فرعینہ کے جو احرام ہیں، پھر ان کے جو وہ ہیں سفنکس جن کو کہتے ہیں، یہ سب الیگزینڈریا کے اندر ہے۔ الیگزینڈریا اس طرف ہے، افریقہ کے اندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگے تھے نا، تو وہ بھاگ کر کے ان کے سامنے پانی جو آیا تھا وہ کون سا والا پانی آیا تھا؟ وہ اس وادی سینا، اس ہارٹ شیپ بلکہ وی شیپ جو باڈی ہے، اس کے لیفٹ سائڈ والا پانی ان کے سامنے آیا تھا کہ رائٹ سائڈ والا پانی ان کے سامنے آیا تھا؟ وہ ادھر سے لیفٹ سے چلے تھے افریقہ۔ تھوڑا سا تو ذہن میں ہونا چاہیے نا، گلوب میپس وغیرہ بچوں کو بھی ویسے گلوب سے تھوڑا سا ذرا مناسبت کروانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کل الحمدللہ ہمارے بڑا سا گلوب آ کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، تو بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سی چیز کہاں پہ کہاں۔ الحمدللہ ہم بچپن میں، ہماری اماں نے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے، خصوصاً امریکنز کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کون سی چیز کہاں پر ہے۔ اسے اگر آپ پوچھیں گے نا کہ جی یعنی دلہی کدھر ہے، تو کہیں گے مطلب یہ تو کسی ملک کا نام ہے، یہ پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ عجیب و غریب قسم کے آنسر وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا دنیا میں کیا چیز ہے، ان کو صرف پتا ہے کہ میرا میکڈونلڈس کہاں پر ہے، اور میرا جو ہے نا وہ پب کہاں پر ہے، اور میری تفریح کہاں پر ہوتی ہے، بس۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دنیا کی جغرافیہ کا بھی پتا ہونا چاہیے، اٹس پارٹ آف اسکولنگ ایز ویل۔ تو بہرحال، تو یہاں سے جب چلے تھے تو ان کے سامنے جو پانی آیا تھا نا، جو سمندر آیا تھا، وہ یہ لیفٹ سائڈ والا سمندر تھا، وادی سینا کے لیفٹ سائڈ والا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ سمندر پھٹا تھا، 12 راستے اس کے اندر بنے تھے، اور وہ ان راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ وادی سینا کے اندر آ کر کے لینڈ ہوئے تھے۔ جب وادی سینا میں آ کر کے لینڈ ہوئے تھے، تو پھر یہ جو کوہ طور ہے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ وہاں پر ہے، وادی سینا کے اندر ہے، اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں کہ یہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ، تھوڑے عرصے میں ضرورت پڑنے والی ہے ان کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کر دیا۔ تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کی مشکلات کو ختم کریں گے، کاموں میں اس کی مدد کریں گے، اور اس کی عمر کو طویل فرما دیں گے۔ یہ تین باتیں تو تورات میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے جو پہلی امتوں کو بھی بتایا گیا، جنہوں نے مانا انہوں نے اس سے فائدہ پایا۔ اس امت کو بھی بتلا دیا گیا کہ دیکھو، یہ ایک نسخہ چلا آ رہا ہے، تمہارے فائدے کی بات ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کو نیم حکیم کی دوائیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں، لوگوں کو نیم حکیموں کی دوائیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور جو حکیم کامل تھے ان کے نسخے پر اتنا یقین نہیں ہوتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو ہم اس بات پر مر مٹیں کہ ہمیں اب ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے بھی بتا دیا، پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بھائی جو شخص چاہے کہ اپنی مشکلات کو ختم کرے، کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں اس کی زندگی کے اندر عطا فرمائیں گے۔ ہم جس دور کے اندر زندہ رہ رہے ہیں تو ہمارے بڑے عجیب عجیب قسم کے مسئلے پیدا ہو گئے ہمارے اندر۔ وہ مسئلے ایسے ہیں کہ بھئی پہلے تو تھے ہم دنیا دار، اکثر ہم میں سے، ٹھیک ہے، دنیا دار ہوتے ہیں تو ان کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہیں وہ دنیا والوں کے حساب سے ہوتی ہیں، ویسٹرن ورلڈ سے آج کل ڈیفینیشن آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک دنیا دار انسان جو ہے نا وہ انہی ڈیفینیشن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کو سمجھتا ہے اور ویسے ہی اپنی زندگی کو پلان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ہو گیا ہم میں سے بہت ساروں کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کا بھلا، وہ ہو گیا کہ ہم ہو گئے دیندار، ٹھیک ہے، ہم دیندار ہو گئے۔ اور دیندار ہونے کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے پھر لوگوں نے بارش ہو گئے اور جو ہے وہ اپنے لباس وضع خطہ وغیرہ جو ہے وہ کافی تبدیل کر لی، اور باقی بھی بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں تبدیل کری کہ نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کر دیں اور جو بڑے بڑے گناہ تھے ان سے بچنا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی بھی جو ہے نا ہماری اس تبدیلی کے اندر ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے اس تبدیلی کے اندر۔ وہ گیپ ہماری تبدیلی میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ باتوں کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر اعتماد کر لیا ہے، فور واٹ ایور ریزن ہم نے اعتماد کیا ہوا ہے، بظاہر نظر آتا ہے، لیکن بہت سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے وعدے ہیں کہ جن کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے، ہم قرآن کے وعدوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ ہمیں زیادہ اعتماد جو ہے نا وہ ابھی بھی ان معاملات کے اندر اپنی نظر کے اوپر ہی ہے۔ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ان کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اب نظر کا مراد، نظر سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اس دور کے اندر ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ وہ چیزیں جو کہ میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب دیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں سے اکثر جو ہے نا انہوں نے ٹی وی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو ٹی وی تو نکل گئی لیکن سوشل میڈیا تو نہیں نکل رہا نا، سوشل میڈیا تو فون کے اندر ہے اور فون تو ایک ضرورت بن چکا ہے اور اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا ہم ان کے اوپر زیادہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو شیطان اور اس کو جو ہے وہ کوئی بہت ہی زیادہ برا انسان بنا کے پیش کر دیتے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس کی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے اور ہمارے اکابر اور مشائخ کا اس کے اوپر اعتماد ہے، تو بھائی سوشل میڈیا کے اوپر اگر اس کو شیطان بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن اور سنت کی ڈیفینیشن پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں جو اپنے مشائخ کی اور علماء کی بات پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، ہم ٹرسٹ کریں گے سوشل میڈیا کی بات پر، جس میں لوگ بول رہے ہیں اس کو اور ٹاک شو ہوسٹ اس کو بول رہے ہیں برا، ہم کہیں گے بھائی وہ زیادہ، ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ یہی چیز دوسری طرف بھی ہوتی ہے۔ دوسری طرف کیا کہ اسی طرح کے سوشل میڈیا کے پروگرامز اور خبریں اور ٹاک شو ہوسٹ اور اینالسٹ اور یہ سب، وہ اگر کسی کو جو ہے نا وہ بہت بڑا بنا دیں، نیک بنا دیں، اس کو جو ہے وہ پسندیدہ شخص بنا دیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ کوئی دین پر بھی کوئی مقام وغیرہ عطا فرما دیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ تو بڑا زبردست عالم ہے، یہ تو بڑا زبردست جو ہے نا وہ سمجھنے والا ہے، یہ تو بڑا نیک ہے، یہ تو بڑا جو ہے وہ امت کا درد رکھنے والا ہے اور امت کے لیے جو ہے وہ تحریک چلانے والا ہے اور مجاہدے کرنے والا ہے اور جہاد کرنے والا ہے، لیکن شریعت اور سنت سے جو ہے نا وہ اس کی تائید نہ ہوتی ہو، قرآن سے اس کی تائید نہ ہوتی ہو اس کے افعال کی، سنت سے اس کی تائید نہ ہوتی ہو اس کے افعال کی، اور ہمارے علماء اور مشائخ سے بھی اس کی تائید نہ ہوتی ہو، بٹ وی وڈنٹ کیئر، ہم اس کی فکر نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر ٹرسٹ کر جائیں گے، ہم اس کے اوپر اعتماد کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے اس اعتماد کے قبلے کو جو ہے نا وہ بڑا میجر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چیزوں کو شریعت کی روشنی میں پرکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکموں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو رہی تو بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میجر پوائنٹ ہے جس کو کہ ہمیں ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں ٹھیک کیا تو پھر ہم بہت میجر قسم کے جو ہے نا وہ فساد کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ ابھی ہوئے ہوئے بھی ہیں۔ اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ باقی جو صلہ رحمی کی تعریف ابھی ہم نے پڑھی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ الفاظ تو ہم نے اپنے حضرت کے پڑھ لیے، اور یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ حضرت کا ایک بیان تھا، حضرت کا بیان ایگزیکٹلی ایک گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس بیان کے اندر وہ ایک ٹاپک کے اوپر پوری بات کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ساجس کا جب وہ اسی بیان کو جب یہ عاجز اپنی کلاس میں یا مجلس کے اندر پڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ پھر ایک ایک لفظ کو, ایک ایک جملے کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی ضرورت جہاں پہ محسوس ہوتی ہے تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کیونکہ حالات دیکھ کر کے, معاملات دیکھ کر کے پھر سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اس وجہ سے سمجھاتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ جی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے, صلح رحمی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ صلح رحمی کریں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بہت اہم چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی اور ان کے ساتھ تعلق کو بنا کر کے رکھنا, اس میں کچھ شرائط ہیں شریعت کی طرف سے, یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی طرف سے اس کے اندر کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے صلہ رحمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, وہ شرائط کیا ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. صلہ رحمی کے نعرے کے تحت شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. جس کے اندر ایک سب سے زیادہ ڈومیننٹ قسم کا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پردے کا لحاظ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ فرض کیا ہے سورہ نور کی آیات کے تحت اور سورہ احزاب کی آیات کے تحت. پورا پکا ٹھکا جو ہے وہ یہ شریعت کا اصول ہے, عورتوں کے اوپر پردہ فرض ہے. ٹھیک ہے, لیکن شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل کرتا ہے اور کسی دین کے دوسرے چیز کو زیادہ بڑا کر کے پھر ہم سے جو ہے نا اللہ کے حکموں کو توڑوانا شروع کر دیتا ہے. تو صلہ رحمی کے نام کے اوپر پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں, پردہ کمپرومائز ہوتا ہے تو صلہ رحمی تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں جو ہے نا وہ کزنز آپس میں غیر محرم ہوتے ہیں اور وہاں پہ پردہ فرض ہے, لیکن اوہو خالہ ناراض ہو جائیں گی اگر خالہ کے بیٹے سے جو ہے نا وہ میں نے پردہ کر لیا, پھپھو کے بیٹے سے جو ہے میں نے پردہ کر لیا, تو پھپھو ناراض ہو جائیں گی, خالہ ناراض ہو جائیں گی اور اماں بھی ناراض ہو جائیں گی کہ میری بہن کے بچے کے ساتھ تم نے پردہ شروع کر دیا, یہ کون سا دین ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے اور اصل چیز تو اللہ ہی کی ہے. ہماری بڑے مزے مزے کی ہم باتیں کرتے ہیں نا, کوئی شخص ہمارے اوپر احسان کر دے تو ہم کہتے ہیں میں تو اس کا احسان نہیں بھولوں گا. ٹھیک ہے, میں اس کے احسان فراموشی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے بھائی, اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں اس کے احسان فراموشی نہیں کر سکتا, بڑی اچھی بات ہے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن اس چکر میں جو ہے نا وہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس شخص کو وہ ہمارے پاس آیا کہاں سے. جس شخص کے واسطے سے وہ ہمارے پاس آیا پھر اس نے ہمارے اوپر احسان کیے, تو آرڈر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس کے بھی احسان کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا, جنہوں نے اس شخص کو ہمارے پاس بھیجا تھا پھر اس نے ہمارے اوپر احسان کیے, لیکن ہم اس پیچھے والے کو بھول جاتے ہیں, ہمیں صرف سامنے والے والا یاد رہتا ہے. اور یہ ایک ٹپیکل مثال ہے ماں باپ کے معاملے میں. ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں, ہمارے خیال رکھتے ہیں, ہمارے بہت ہی پال پوس کر کے ہمیں جوان کرتے ہیں, تو ہمیں ماں باپ کا احسان جو ہے وہ اچھی طریقے سے یاد رہتا ہے اور بہت اس کی فکر کرتے ہیں الحمدللہ, جو اچھے سعادت مند بچے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ماں باپ کس نے ہمیں دیے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیے نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی یا ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے میں آپ اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھول جائیں جس نے ماں باپ دیے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے نافرمانی شروع کر دیتے ہیں, توڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ خاص طور پہ اس معاملے میں ہوتا ہے صلہ رحمی کہ نہیں تو یہ کیسے, یہ کون سا پردہ, یہ کون سا دین آ گیا, خالہ ناراض ہو جائیں گے اور خالو ناراض ہو جائیں گے اور ماموں ناراض ہو جائیں گے اور فلانے ناراض ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ کدھر, اس کی فکر نہیں ہے ہمیں. خالہ ماموں کس نے دیے؟ اللہ نے دیے نا. اما ابا کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ہم پیچھے والوں کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ اکویشن شروع ہوتی ہے بھولنے والی, اور یہ پھر ہر لیول کے اوپر جا کر کے ہم پیچھے والے کو بھولتے ہیں سامنے والا ہمیں یاد رہتا ہے. سامنے والے کو بھی یاد رکھنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے والے کو بھی یاد رکھنا چاہیے. تو پردے کی پابندی یہ فرض ہے. صلہ رحمی میں آپ پردے کو کمپرومائز, پردے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ بھی کہ جس طرح پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بھی حکم ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے کہ کسی موسیقی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ خاندان والے جو ہیں وہ کسی میوزیکل کانسرٹ میں جا رہے ہوں, تاکہ وہاں پہ جا کر کے نا بڑا اچھا ٹائم گزرے گا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا, وی ول ہیو اے فن ٹائم ٹوگیدر, آور ریلیشن شپس ول بیکم اسٹرانگر, ہے نا, ہماری رشتے داریاں جو ہے وہ اچھی ہوں گی, مضبوط ہوں گی, صلہ رحمی ہوگی. لیکن کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ میوزیکل کانسرٹ کے اندر. میوزیکل کانسرٹ کے اندر وہاں پر مخلوط مجلس بھی ہوگی, لوگ بھی ہوں گے اس قسم کے, لباس بھی عجیب و غریب قسم کے ہوں گے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنی آنکھوں کو تو چلیں بند کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ اس کے اوپر شٹر لگائے ہوئے ہیں, تو نظروں کی حفاظت کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اچھا, نظریں جو ہیں وہ رکھی بھی کہاں پر ہیں؟ سر کے اوپر, ٹھیک ہے. اور سر جو ہے نا وہ گردن سے کنٹرول ہوتا ہے, آپ گردن بھی جھکا سکتے ہیں, گردن رائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں, گردن جو ہے وہ اپنی لیفٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. نظروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ٹولز اینڈ ٹیکنیکس دی ہیں, شٹر بھی دیا ہوا ہے, آئی لیڈس, اور گردن بھی دی ہوئی ہے جو کہ بڑی فلیکزیبل ہوتی ہے. کان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, کان کو اٹھا کر کہیں پھینک نہیں سکتے. کان کو بند کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ پھر آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی, لیکن پھر باقی چیزیں بھی بند ہو جائیں گی. تو کان کو بند کرنا جو ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے. میوزک سے بچنا جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہوتا. جب آپ کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں نا جہاں پر کہ لاؤڈ میوزک ہو رہی ہے اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. نظروں کی حفاظت پھر بھی ممکن ہوتی ہے, کانوں کی حفاظت ممکن نہیں ہوتی. اور یہ ایک ایسی فنل قسم کی چیز اللہ نے بنائی ہے. تو اب خاندانی تعلقات بہتر کرنے کے لیے میوزیکل کانسرٹ کے اندر نہیں جایا جا سکتا. اسی طریقے سے فلم دیکھنے کے لیے سارے کزنز کہہ رہے ہیں, اچھا میل کزنز ہیں, پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میل کزنز کہنے کی فلم دیکھنے چلتے ہیں, تو بھائی فلم دیکھنا اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ محمد فاتح کی فلم ہوگی کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ فتح کیا تھا, ٹھیک ہے, یا صلاح الدین ایوبی کی کوئی فلم ہوگی. ہوگی تو پھر وہی فلم, اچھا صلاح الدین ایوبی کی فلم بھی ہوگی تو اس کے اندر بھی عورتیں ہوں گی. حتیٰ کہ ابھی جو ہے عاجز حضرت یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھوڑی سی پڑھ رہا تھا, تو فرمایا کہ 1970 میں, 70-73 وغیرہ کوئی ٹائم تھا جس کے اندر ایک فلم جو ہے نا وہ چلی تھی جس کے اندر صحابہ کرام بھی تھے اور ابو جہل اور ابو لہب بھی سارے کے سارے تھے اس فلم کے اندر, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فلم کے اندر بس پردے کے پیچھے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ہے پردے کے پیچھے جا رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر کے آتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. اور میں جو کوئی کیریکٹر جو کہ سو کالڈ مسلمان ہی تھے سارے کے سارے, کوئی بلال بنا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی جو ہے وہ ولید بنا ہوا ہے, کوئی پلید بنا ہوا ہے, کوئی ابو جہل بنا ہوا ہے, کوئی کیا بنا ہوا ہے. تو دینی فلم کا یہ حال ہے, دینی فلم کے اندر یہ ہوتا ہے, تو پھر جو دنیاوی فلمیں ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہوگا. تو صلہ رحمی کے نام پر جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اہم پوائنٹ وہ یہ کہ صلہ رحمی کیوں کر رہے ہیں, نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ بھی ایک ڈسکشن پچھلے دنوں کافی زیادہ ہمارے یہاں چلی ہے کہ ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے دنیا داری تو دنیا کی خاطر کری, لیکن وہ ایسی دنیا کی جو ہے نا وہ لگ گئی ہے ہمارے زبانوں کو, ہمارے منہوں کو دنیا ایسی لگ گئی ہے کہ اب ہم دین کی طرف آنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. تو اب جو ہے نا وہ ہم نے دین برائے دنیا, ہماری دین بھی جو ہے وہ بھی دنیاوی نیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سے پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پکچر سے غائب ہو جاتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ پکچر سے غائب ہو جائے تو پھر روحانی طاقت جو ہے نا پھر ان اعمال کے اندر نہیں ہوتی. ہمارے شیخ الحدیث صاحب دامن برکاتہم پچھلے ہفتے تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی زبردست بات کری تھی اس روحانیت کے اوپر, ٹھیک ہے. فرمانے لگے, ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو فرمانے لگے کہ جب ادیان کا آپس میں مقابلہ ہو نا, کہ بھئی کرسچینٹی اور جوڈیزم اور بدھزم اور یہ جو اسلام ہے ان کا آپس میں مقابلہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں, ظاہر سی بات ہے یہ اسلام ہی, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام کے علاوہ باقی ادیان جو ہیں یہ تو سارے کے سارے بگڑی ہوئی شکلیں, ایکسپائرڈ شکلیں ہیں ساری, تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اسلام نے غالبان ہے, اسلام کے دلائل سارے کے سارے سارے ادیان کے اوپر غالب ہیں, ہر لحاظ سے اسلام غالب ہے. لیکن جب مسلمان کا مقابلہ ہوتا ہے نا کسی غیر مسلم کے ساتھ, تو وہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس روحانیت نہیں ہے, ہمارے پاس دین کے اعمال ہیں, ہمارے پاس دین کے جو بہت ساری شکلیں ہیں, بہت سارا کلچر ہے ہمارے پاس دین کا, لیکن روحانیت ہمارے پاس نہیں ہے. اور دین کے اندر سے جب روحانیت نکل جائے نا تو پھر کچھ باقی بچتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات, علامہ اقبال فرما کے چلے گئے دنیا سے, ٹھیک ہے. تو بت کدہ تصورات سے تو پھر آپ کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا. یہ تو ایک تصورات ہیں, ایک تخیلات ہیں. جس طرح وہ ایک کلچر کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے ہندو پیرنٹس سے سیکھا ہے کہ فلانی طریقے سے ایسے عبادت کرنی ہے, ایسے جو ہے وہ مندر جانا ہے, ایسے جو ہے پوجا پاٹھ کرنی ہے, ایسے کپڑے پہننے, ایسے وہ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے مسلمان نے اپنے والدین سے سیکھ لیا ہے کہ بھائی ایسے کپڑے پہننے, ایسے جو ہے مسجد جانی ہے, ایسے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں, پھر ایسے ہاتھ باندھنے, پھر ایسے جو ہے وہ نیچے ٹکانا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس آ جانا ہے, ایسے وضو بنانا ہے, ایسے حج کرنا ہے, ایسے عمرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ دین جو ہے نا یہ کلچر بن جاتا ہے, اور اس کلچرل دین کی جو ہے نا پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اس کے اندر پھر ہم جو ہے وہ بری طریقے سے شکست کھا جاتے ہیں, کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے اعمال کے اندر اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی خاطر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن شیطان نے نا ہمارے نیک اعمال میں سے بھی جو کہ بظاہر نیکی کی شکل صورت رکھتے ہیں اور دین ہی سے ہم نے سیکھے ہیں, لیکن ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو خارج کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو صلہ رحمی جو ہے نا وہ ہم نے کیوں کرنی ہے, وہ اس لیے نہیں کرنی کہ رشتہ دار ہم سے خوش رہیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ایک بڑی ویلڈ سی ایک ریزن نظر آتی ہے نا کہ بھائی رشتہ دار خوش رہیں گے, بڑا اچھا ماحول رہے گا, پیار محبت رہے گی, ملتے جلتے رہیں گے, سب کچھ رہیں گے. لیکن کیا یہ نیت ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ ضمنی نیت ہو سکتی ہے, سیکنڈری نیت ہو سکتی ہے, یہ ہرگز ہرگز پرائمری نیت نہیں ہو سکتی. پرائمری نیت یہ نہیں ہو سکتی, پرائمری نیت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی جزا. اللہ راضی ہوں گے تو آخرت کے اندر جب جزا بھی دیں گے, ثواب ملے گا, نعمتیں ملیں گی. مسئلہ یہ ہوا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یا تو سیکنڈری رکھ لیتے ہیں اور پرائمری جو ہے نا وہ ہم رکھتے ہیں کہ جی لوگ خوش ہو جائیں, لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک اچھا اثر پڑ جائے ہمارے اس نیک عمل کا, اور اللہ تعالیٰ بھی ہوتے رہیں گے خوش. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی غائب, پکچر سے بالکل ہی غائب. ٹھیک ہے, تو ایسا جو عمل ہوتا ہے نا وہ بالکل روحانیت سے خالی ہوتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک یہ بھی ہے, یہ بھی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سیکنڈری پوزیشن برداشت نہیں کرتے. ثانوی حیثیت کس کو دے رہے ہو بھائی؟ اما ابا کے درمیان, اچھا جی میں نے اما کو پرائمری حیثیت دے دی, ابا کو ثانوی حیثیت دے دی, ابا چلو بھائی بچہ میرا ہی ہے, بیوی بھی میری ہے, چلتا ہے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ثانوی حیثیت برداشت نہیں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیور ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو تو صرف پہلی پوزیشن چاہیے, فرسٹ پوزیشن چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پوزیشن نہیں دے رہے نا, تو ایسا نہیں ہے کہ ثانوی حیثیت دے کر کے بھی ہم تھوڑی سی روحانیت حاصل کر لیں گے, تھوڑا سا ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا. نہیں, بلکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو الٹا ناراض کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو الٹا جو ہے نا وہ غصہ دلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بات وہی کہ وہ آپ بھی میرے خدا ہیں, آپ بھی میرے رب ہیں, ہے نا. تو شوہر کو بیگم صاحبہ بولیں آپ بھی میرے شوہر ہیں, اچھا اور کون کون ہے تمہارا شوہر؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو بھی والا نقطہ ہے نا, یہ نہ تو شوہر صاحب برداشت کرتے ہیں, آج کل تو بیویاں برداشت نہیں کرتی, شوہر صاحب دور کی بات. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی آج کل شوہر صاحب شاید برداشت بھی کر لیں, یہ حال ہوا ہوا ہے ہمارا, لیکن بیویاں برداشت نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بھی برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو رشتہ داروں کو خوش کرنا یہ ہماری پرائمری نیت نہیں ہونی چاہیے. خوش ہو جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھیں رشتہ دار ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ آپ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے موجود ہی رہے گا, کچھ نہ کچھ موجود رہے گا, انلیس کہ وہ کوئی اللہ کے ولی خود ہوں اور ہر چیز کے اندر مثبت پہلو دیکھتے ہوں, لوگوں کی جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہوں, یعنی ولایت والی جو صفتیں ہوتی ہیں. اگر تو آپ کے رشتہ دار صاحب جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں تو پھر تو وہ آپ کے اندر نقص نہیں تلاش کریں گے, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ رشتہ داروں کا آپ کو نقص نظر نہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کچھ کرتے ہیں جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں الٹے لٹک جائیں. ٹھیک ہے نا, آپ الٹے بھی لٹک جائیں گے نا وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو بھائی ایسی محنت کرتے کیوں جس کے اندر تم الٹے بھی لٹا جاؤ گے تو تمہیں ریزلٹس حاصل نہیں ہوں گے. تو جو اللہ رب العزت ہے, پروردگار ہے, اس نے وعدے کیے ہیں, وہ اپنے وعدے جھوٹے نہیں کیے ہیں. اس نے اپنے قرآن کے اندر اس نے وعدے کیے, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر کے, ہے نا. تو جب اس نے کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا ہے کہ میں اس طریقے سے راضی ہو جاؤں گا, تو ہم وہ والا آسان راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ اس کی رضا کے لیے کام کریں بھائی؟ اور 100% اس نے ہم سے راضی ہونا ہے. رشتے دار تو اگر منہ پہ آ کے کہہ بھی دے گا نا کہ تم اگر یہ والا کام کرو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, کچھ پتا نہیں کل وہ واقعی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا,
اس کی منہ کا کیا اعتبار ہے، اس کی زبان کا کیا اعتبار ہے؟ کیا پتا وہ کل کو بھول جائے، کیا پتا کل کو کوئی اور نئی مصیبت کھڑی ہو جائے، اچھا اس کے لیے تو ٹھیک ہے تم نے صحیح کام کیا تھا، اب یہ بھی تو بتاؤ نا یہ تم نے غلط کام کیوں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ ناراض نہیں ہونے، وہ ناراضی ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں، تم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگوں کے، ان کو کسی طریقے سے راضی کریں، اللہ کو بھی ناراض، لوگ تو ویسے ہی ناراض رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی جو کرنی ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور اللہ ہی کو اپنا مقصود بنا کر کے کرنی ہے، انسانوں کو اپنا مقصود بنا کر کے صلہ رحمی کریں گے، منہ کی کھائیں گے جیسے کھاتے رہتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا اسٹیٹس پہ عجیب عجیب قسم کے وہ کوٹس لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یاد بھی نہیں رہتے، لیکن بڑے مزے مزے کے کوٹس ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا تم اس نے یہ کہہ دیا، ایسے لوگوں سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ دور رکھنی چاہیے، یعنی عجیب عجیب فلسفیانہ کوٹ، سارے کیا مخلوق پر فوکسڈ ہے نا، لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، وہ ہمیں ایسے پیٹ سے پیٹ کے اوپر چھرا گھوپتے رہتے ہیں، وہ ادھر سے گھوپتے رہتے ہیں، ادھر سے ایک دقیان مطلب بکراتی قسم کے جو ہے وہ کورس آپ کو لوگوں کے اسٹیٹس کے اوپر مل جائیں گے۔ بھائی آپ اتنا آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے تن بدن کے اندر لوگ سمائے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ تکلیف اور اذیت کے اندر دنیا کو کوئی بندہ ہو نہیں سکتا۔ مخلوق کو آپ نے یعنی دل میں بھی گھسایا ہوا ہے، پھیپڑوں میں بھی گھسایا ہوا ہے، اور اپنے اسٹمک میں بھی گھسایا ہوا ہے، اور اپنے پورے کے پورے جو ہے نا وہ آپ نے آپ کے رگ و ریشے کے اندر مخلوق دوڑ رہی ہے، کیسی اذیت کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیسی اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک اللہ کو اپنا بنا لیتے، ایک اللہ کے بن کے رہ جاتے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دیتے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دیتے، تمہیں زندگی میں اطمینان آ جاتا، قبر میں بھی اطمینان آ جاتا، حشر میں بھی اطمینان آ جاتا، لیکن نہیں سن کر کے دیتے، نہیں مان کر کے دیتے، جھوٹ بول بول کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو صلہ رحمی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، رشتہ داروں کی رضا کے لیے نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کسی بندے کو بھی شاید راضی کر دے آپ سے، کسی بندے کو بھی آپ سے جو ہے وہ امن سکون کی توفیق عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو لکھا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر تم بندوں کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کرو گے نا تو بندے بھی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی تم سے راضی کر دے گا، اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دور معاملات وغیرہ کے بتا لیں، دعا سے پہلے جو توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں ان کو ہم سچے دل سے توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ معمولات بتا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کل چھ معمولات ہیں، ایک سو دفعہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا درود شریف پڑھنا صبح شام سو سو مرتبہ، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا روزانہ کچھ نہ کچھ، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ جتنا ہو سکے اتنی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، یہ معمولات میں داخل ہے۔ چوتھا معمول جو ہے وہ وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، یہی وقوف قلبی پر عمل کرنا کہلاتا ہے۔
اور پانچواں معمول مراقبہ کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جانا اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سوچ کر کے اس اللہ 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 کی آواز کو دل سے سننے کی کوشش میں لگ جانا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے، یعنی جن سے صحیح تعلق بنایا ہے، تو ان سے پھر اپنے دین اور دنیاوی معاملات کے اندر مشورہ کرتے رہنا، سیکھتے رہنا، یہ رابطہ شیخ کا معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کے اوپر بھی پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فائدوں سے ہمیں بہرہ مند ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ اذان کے بعد مختصر دعا کر کے پھر اس کے بعد مجلس ختم کر دیتے ہیں۔ کسی کو وضو بنانا ہے تو وہ اس دوران بنا لے، دعا کے لیے بیٹھنے کی بجائے وہ وضو بنانے زیادہ بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبقی مقام محمود الذی وعدہ انک لا تخلف المیعاد۔ دعا کے لیے سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، دھوکوں سے حفاظت فرما، فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، قلت سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے حفاظت فرما، مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان مل جانے کے بعد ایمان سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ شک سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما، اے اللہ سوء اخلاق سے حفاظت فرما، اے اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے اے اللہ اپنے تمام بندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، دوست احباب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان آج بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت عرصے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اے اللہ کہیں پہ جان محفوظ نہیں، کہیں پہ مال محفوظ نہیں، کہیں پہ زمین محفوظ نہیں، کہیں پہ عزت محفوظ نہیں، اور اے اللہ ایمان تو یقیناً ہر جگہ اس وقت محفوظ نہیں۔ اے اللہ ہم اپنے ایمان کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کے اوپر بالکل بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اے اللہ بالکل ہم بے بس ہو چکے۔ اے اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، دیکھنے کے باوجود اے اللہ ہم کسی کی مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اے اللہ بے بسی کا ایک انتہائی عالم ہے۔ اے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس لمحے اے اللہ ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اے اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہماری لگام کو تھام لیجئے، اے اللہ ہماری ڈور کو سنبھال لیجئے، اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ اے اللہ ہم بھی آپ کی مدد کے مستحق ہو جائیں، اے اللہ ہم بھی آپ کی ہدایات کے مستحق ہو جائیں، اے اللہ ہم بھی آپ کی والی عزت کے مستحق ہو جائیں۔ اے اللہ ہم مستحق اپنے آپ کو نہیں بنا پا رہے۔ اے اللہ ہماری فکریں، ہماری سوچیں ابھی بھی اسباب کے اندر اٹکی ہوئی ہیں۔ اے اللہ دشمنوں کی طرف ہماری نگاہیں ابھی بھی اٹھی ہوئی ہیں۔ اے اللہ بلکہ ہمارا تو یہ حال کہ جو ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو اب ہم نے اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیا۔ اے اللہ ہمیں ان سے امیدیں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ اور ایک آپ کی ذات سے ہمیں امید نہیں لگتی۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو
آپ کے قرآن میں آپ نے اس کے ذریعے بتائے ہیں، اس کا طریقہ بتایا ہے، اے اللہ اس طریقے کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا بہت مشکل کام ہے لیکن آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا بہت آسان کام ہے، اے اللہ آپ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما کے نیک بنا دیجئے، اے اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے ان گنت خزانوں سے اور اے اللہ لا متناہی خزانوں سے اور اے اللہ اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اے اللہ اس کے اوپر اعتماد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے، اپنے کلام کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پہ اعتماد عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنی زندگیوں کو ان کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، اے اللہ لیکن آپ کے لیے بچا دینا بہت آسان کام ہے، اے اللہ آپ ہمارے اہل و عیال کی، اے اللہ پوری امت کی گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اور بچے، اے اللہ غزہ کے اندر بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہیں، اے اللہ دشمنوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بلکہ اے اللہ صرف غزہ ہی کے اندر نہیں بلکہ دوسری طرف جو ویسٹ بینک کا علاقہ کہلاتا ہے، مسجد اقصی کا علاقہ کہلاتا ہے، اے اللہ وہاں پر تو براہ راست ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں اور اے اللہ روزانہ کی تعداد میں شہید بھی ہو رہے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی اسلامی دنیا، اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان، اے اللہ یہ سارا کا سارا دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اے اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ اتنی زیادہ بے بسی، اے اللہ اتنی زیادہ بے بسی، اے اللہ کبھی تاریخ میں اس کا ہم نے مظاہرہ نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، اے اللہ کے دیکھتے ہوئے بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن اے اللہ یقیناً یہ آپ کی قدرت کے اندر ہے، اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ کسی وائرس کے ذریعے سے اتنے بڑے لہیم شہیم انسان کو موت کے گھاٹ اتروا سکتے ہیں، وہ وائرس تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ تک سے نظر نہیں آتا، اے اللہ اتنی چھوٹی سی مخلوق سے آپ اتنے بڑے انسان کو، اے اللہ جو اس کے مقابلے میں تو کتنے ملینز ٹائم زیادہ بڑا تھا، اے اللہ اس کو اس طریقے سے زمین بوس فرما دیتے ہیں، تو ایک چھوٹے سے ملک کے ذریعے سے اتنی بڑی اسلامی دنیا کو زمین بوس کروا دینا آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے، اے اللہ یہ تو سب کا سب آپ کی خود قبضہ قدرت کے اندر ہے، اے اللہ اصل میں تو ساری طاقت، ساری قدرت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، چھوٹی سی چیز کو مضبوط بنا کر کے بڑے کو شکست دلوا دینا، اے اللہ یہ ہم کیا سورہ فیل بچپن سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ سورہ فیل تو ہمارے ایک ایک بچے کو یاد ہوتی ہے، کیا اس کے اندر ہم نے یہ نہیں پڑھا، کیا یہ نہیں سنا کہ ابرہ کے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو آپ نے ابابیلوں کے ذریعے سے کیسے جو ہے وہ خس و خاشاک بنا دیا، اے اللہ وہی بات ہو گئی کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں اعتماد نہیں ہے ان باتوں کے اوپر، اے اللہ یہ سب ہمارے لیے بس قصے کہانیاں ہیں، اور یہ تو اے اللہ ہم دینداروں کا یہ حال ہے، دنیا دار تو اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، دنیا دار تو قرآن کی بات بھی نہیں کرتے، اے اللہ ان کے بارے میں تو بات ہی کوئی نہیں کرنی، اے اللہ ہم تو دینداروں کا یہ حال ہے جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، اس کی عربی زبان بھی سیکھتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھاتے بھی ہیں، اے اللہ اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے وہ بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنے سارے اسلامی ملک مل کر کے چھوٹے سے اسرائیل کا کما کر دیں گے، اے اللہ ہمیں آپ کیوں نہیں نظر آتے، اے اللہ ہمیں آپ کی قدرت کیوں نہیں نظر آتی، اے اللہ آپ چھوٹے کے ذریعے سے بڑوں کو شکست دینا آپ کے ہاتھ میں کتنا آسان ہے، اے اللہ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو، اتنا قرآن پڑھنے کے بعد، اتنی حدیثیں پڑھنے پڑھانے کے بعد، اے اللہ پھر ہم وہی کافروں والی باتیں کرتے ہیں، وہی ہم مرتدوں والی باتیں کرتے ہیں، وہی ہم دنیا داروں والی باتیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے اس مزاج سے اور اپنی ان باتوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی غیرت کو کیسے للکار رہے ہوتے ہیں جب ہم دین
کی بات کرنے کے اندر بھی ہے، اللہ آپ کے تذکرے کو اس کے اندر سے نکال باہر پھینکتے ہیں. اے اللہ ہمیں احساس نہیں ہے ہماری زبانوں سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں، ہمارے قلموں سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ یقیناً ہماری مت مار دی گئی ہے، اے اللہ یقیناً ہماری آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ دی گئی ہیں. اے اللہ ہمیں بصیرت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، اور اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں بصارت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. ہم ویڈیو گیم کی فوٹیجز دیکھ کر کے اس کو حقیقت کے اوپر محمول کرنا شروع ہو گئے ہیں. اے اللہ ہالی ووڈ کی فلموں کے دیکھ کر کے ہم اس کو جہاد سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اے اللہ یہ بصیرت ہی نہیں، یہ تو بصارت کا بھی اندھا پن ہے. اے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ تو کسی فلم کا سین ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ تو کسی ویڈیو گیم کا سین ہے. اور اے اللہ یہ حال جس کا ہو جائے تو اے اللہ اس سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے. اے اللہ ہمارے اندھے پن کو دور کرنا اے اللہ آپ کے بس میں ہے. اے اللہ آپ ہمیں بینا پن عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں اندھے سے اے اللہ بینا بنا سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں گونگے سے جو ہے وہ بولنے والا بنا سکتے ہیں، خیر کی بات کرنے والا آپ ہمیں بنا سکتے ہیں. اے اللہ بہرے سے اے اللہ آپ بات کو سننے اور سمجھنے والا بنا سکتے ہیں. اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت کے اندر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمارے اے اللہ ہمارے اوپر ترس کھا کر کے اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہم فقیروں کی نوا کو اے اللہ اپنی رحمت قبول فرما کے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.